Che scusa hai chiesto? Eh? Accio, no. Potevo giocare in schiena.
क्या हाल है आप इंडोनेशिया के लिए तर्जमा करके भेजते हैं
है? अभी तरह से तो नहीं बना देते बीच में होमपैथिक तर्जमे की तरह ये तो बनाते हैं बता दिया करें कि मैं अभी तरह से क्या डाल रहा हूँ बीच में آج تلاوت و ترجمہ آیت 45 سورہ العنکبوت سے شروع ہوگا ٹھیک ہے 46 سے 45 تک ہو چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اسے پڑھنا اس سے آگے اس سے پہلے سوری سورت کا آغاز ہے یہ یا نہیں سفر کا سفر ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ارتاب المبتلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربه قل انما الآیات عند اللہ وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
قطعت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتحتف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثل للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ تو جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے کتاب میں سے اسے ان پر پڑھ انہیں پڑھ کر سنا دے ان کا ذکر نہیں مگر یہ ویسے منہ سے نکلا ہے اصل میں اتنا ہے صرف اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ جو کچھ بھی تجھ پر وحی کیا جاتا ہے اس کی تلاوت کر کتاب میں سے اور نماز کو قائم کر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یقیناً نماز فحشاء اور منکر یعنی بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اصل میں ولا ذکر اللہ اکبر سے غالباً پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس تعلق میں جب نماز کے بعد اس کا ذکر آتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ نماز سے عمومی ذکر جو روز مرہ کا ہے وہ بڑا ہے، کیونکہ نماز تو ذکر کا معراج ہے، تو نماز ہی میں ذکر بڑا ہے. یعنی ایسی نماز جو ذکر سے آ رہی ہو وہ تنہا الفحشاء والمنکر کا کام نہیں کیا کرتی، وہ ذکر الہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جس لحاظ سے ایک بڑی عظمت رکھتا ہے. اور اگر ذکر الہی کو خوب سمجھ کر اور دل سے نماز میں ادا کیا جائے تو پھر ہر قسم کی فحشات سے وہ ذکر روک دیتا ہے. دوسرا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، والا ذکر اللہ اکبر کا مراد یہ ہے کہ اصل ذکر الہی ہے جو انسان پر زندگی بھر چھایا رہے، اس کی نمازیں ہیں، ایسے شخص کی نمازیں جس پر ذکر محیط ہو چکا ہو، جو خدا کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہیں اور جو تنہا عن الفحشاء والمنکر کی صفت رکھتی ہیں. واللہ یعلم ما تسمعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر محض ان چیزوں کے ذریعے جو بہترین ہوں. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون، اور کہو ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف اور جو تمہاری طرف بھی اتاری گئی. وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہم دونوں کا معبود ایک ہی ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے فرمانبرداروں میں سے ہیں یا اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں. یہ آیت کچھ اشکال رکھتی ہے اگر توجہ سے نہ پڑھی جائے، اگر توجہ سے پڑھی جائے تب بھی اشکال رکھتی ہے، توجہ سے نہ پڑھنے والوں کے لیے تو اشکال ہوتا ہی کوئی نہیں. سنی اس لیے یہ غور طلب بات ہے. پہلے یہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب سے آسن کے سوا کسی کس طرح کا مقابلہ نہ کرو. الا الذین ظلموا، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا، تو کیا ان سے مقابلہ آسن کے علاوہ ہوگا؟ یہ پہلا سوال اٹھتا ہے. ہون صاحب سن رہے ہیں غور سے؟ الا الذین ظلموا نے اس سب پر ایک استثناء کی ضرب رکھ لگا دی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. یوں ترجمہ بن سکے گا اس کا، پھر اہل کتاب سے مجادلہ آسن کے سوا نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. تو کیا ان سے آسن کو چھوڑ کر بھی مجادلہ ہو سکتا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتے ہی آگے جواب ہے، اور یہ خود ایک اشکال بن جاتا ہے تو پھر الا کیوں آیا؟ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اگر یہ خطاب چونکہ مان پہلے بیان ہوئے ہیں انہی کی طرف ہے، انہی کے تعلق میں ہے، تو پھر یوں بنے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وَقُولُوا، اور ایسے ظلم کرنے والوں کو یہ کہو، آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، ہم اس پر ایمان لے آئے جس نے ہماری طرف کلام نازل کیا. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس چیز پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف اتاری گئی اور أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف اتاری گئی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہم دونوں کا ایک ہی خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں. اب یہ حسن کے خلاف ہے، یہ تو نہایت ہی آسان بات ہے. تو الا پھر کیا ہوا؟ جو الا کے بعد مضمون بیان ہوا ہے جو بظاہر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کیا ہے جنہوں نے جھگڑا کیا ہے. وہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ اس کو پہلے اللہ کے ذریعے آسن سے نکالنے کا کوئی جواز نہیں. یہ اجتماعی شکل ہے اس اشکال کی. اس پر پہلے تو میں شفیع اشرف صاحب سمیت سب کو دعوت دیتا ہوں. شریف اشرف صاحب,
یہ اللہ کا پہلے جو آیت ہے نا اللہ بلّہ دیا, اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں.
اچھا,
تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو
ظلم والے لوگوں سے تعلق نہیں ہے اس کا.
نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ان سے بات کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے کریں جو کامن ہے آپس میں.
اچھا, زبردستی نہ کریں معاشرے سے. جو میں نے کھول دی ہے بات بالکل واضح, اس کو پیش نظر رکھ کے جواب دیں. یہ دوسرا خطاب وقولو, یہ پہلے جھگڑا کرنے والوں سے ہے یا ظلم کرنے والوں سے ہے, یہ ہے پہلا سوال. کیوں قمر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے کمرہ ابھی کمر دی نہیں ہے نا,
ابھی سن رہا ہوں.
کیا
ابھی سن رہا ہوں غور سے.
اچھا, شکریہ. آفتاب صاحب, آپ کو بھی کبھی کبھی میں تکلیف دیا کرتا ہوں, تو آج آپ کی بیٹی نہیں ہے گھورنے کے لیے کہ ٹھہر جانا کرو ایسی بات, اس لیے آپ بشک چھوڑ دیں اس کو. آگے عامر صاحب کی بات کرو, کیا خیال ہے آپ کا؟ مومن صاحب نے ضرور کچھ بنایا ہوگا. پھر کس سے تعلق ہوگا؟ اب آپ کے دوبارہ آؤں گا. حاجی علی صاحب, مولوی صاحب نے بھی, ہمارے استاد ہیں بڑے بزرگ, انہوں نے بھی غور سے نظر ڈالنی شروع کی ہوئی ہے, جس طرح پہلی دفعہ اس اشکال کو حل کرنے کا موقع آیا ہے. تم اور سب ٹھیک ہے؟ بات کسی حد تک, ابھی ابھی آئیں گے. حاجی علی,
میرے خیال میں بھی یہی ہے کہ اللہ دینا زیادہ مومنوں میں لگ جائے,
یہ جملہ موترزہ کے طور پر آئے گا اور بہنوں سے ہی خطاب. اور مولوی صاحب,
میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس کا آشن کی تشریح
ہے. اور آپ کا؟ اچھا, اب آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اللہ من کیا لکھا ہوا ہے اللہ میں غلط ہوں, ان سے پھر کیا خطاب کرو؟ آسن بات نہیں کرنی ان سے. کون سی غیر آسن بات ہے جس کی قرآن یہاں اجازت دے رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا؟ وہ جہر کا مضمون الگ ہے, یہ جہر والا مضمون نہیں چل رہا. ان سے مجادلہ نہ کرو, ایک یہ ہے امکان, اور بھی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں مجادلے کا ہی انکار ہو جائے گا, کیونکہ اذا خاطبہ الجاہلون قالوا سلاما, جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اور ظلم کے متعلق ہی اسی مضمون سے ملتی جلتی آیت ہے کہ ان سے وہ جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھتے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی باتوں میں ایسی معقولیت ہوتی ہی نہیں کہ ان سے مقابلہ کیا جائے, کیونکہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر منطق کو بالائے طاق رکھ لیا. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ عدل سے ہٹ چکے ہیں اور غلط فہمی کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے, بلکہ جان بوجھ کر ضد سے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا, ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ظلم کرنے والے جب ظلم میں بڑھ جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان سے ویسی ہی سختی کرنی پڑتی ہے جیسا انہوں نے کی. اور یہی مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ بعض بدبختوں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے متعلق بدسلامی کی, اگرچہ عمومی حکم یہی ہے کہ ان سے اعراض کرو, مگر بعض دفعہ ان کو سمجھانے کی خاطر یہ تکلیف پہنچتی ہے, انہیں کی زبان کو کسی قدر احتیاط کے ساتھ ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. یہی دلیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سختی کے حق میں دی ہے. جن لوگوں کے خلاف میں سختی کر رہا ہوں یہ ظالمین میں سے ہیں, اور ان کو کچھ نمونہ دکھانا ضروری ہے, اور یہی قرآن کریم کا منطوق ہے کہ کچھ ان کی زبان کا نمونہ ان کو چکھا دیا جائے لیکن اس پہ اٹکا نہ جائے, پھر اعراض کا نمونہ دوبارہ جاری ہو جائے, لیکن ایک دفعہ سمجھا دینا ضروری ہے. بس ایک جو امام صاحب نے جس طرح توجہ دلائی وہ بالکل درست ہے اور اسی کی میں نے تشریح کی ہے, دوسرا یہ پہلو اس کے علاوہ اس میں شامل ہے. کہاں تھا یہاں وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ میں فرمانبرداری کی طرف اشارہ کر کے اہل کتاب کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں, تم اور ہم میں فرق کرنے والے نہیں ہیں. جب ہمارا خدا واحد ہے تو اس نے جو تمہاری طرف اتارا ہے وہ لازم ہے ہم پر کہ ہم اس کی بھی پیروی کریں, کیونکہ وہ ہمارے اس خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. بس ہم تو یہ کر رہے ہیں لیکن تم یہ نہیں کر رہے, تم اس پر ایمان نہیں لا رہے جو اسی خدا کی طرف سے ہم پر اتارا گیا ہے, اس لیے تم اپنی فرمانبرداری کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہے, جبکہ ہم اپنے مسلم ہونے کا ثبوت اس طرز عمل کے ذریعے پیش کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب اتاری, الکتاب یعنی اس مضمون کے پیش نظر کہ خدا واحد ہی کی طرف سے ہو, اور اسی طرح اتاری سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد تم نہیں دیکھو گے, کیونکہ واحد خدا کی طرف سے جو مضمون پہلوں پہ اترا یا بعد پر بعد والوں پہ آیا وہ اس میں مضمون کے لحاظ سے کوئی تضاد نہیں ہو سکتا, جو الہ واحد کی بجائے دو الہین کی طرف یعنی الہین یا دو خداؤں کی طرف اشارہ کرنے والا ہو, کیونکہ تضاد کے آتے ہی وحدت ٹوٹ جاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ اس سے کون مراد ہیں؟ يُؤْمِنُونَ بِهِ بِهِ ان کی صفت ہے, مراد یہ ہے جو ایمان لاتے ہیں انہی کو کتاب دی گئی ہے, یعنی کتاب ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے. ہم نے جن کو کتاب دی ہے فلذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ہیں ہی وہی لوگ جو ایمان کی خصلت رکھتے ہیں, ان کی خاطر کتاب اتاری جاتی ہے. ومن ہاؤلاء من یؤمن بہ اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں, من یؤمن بہ یعنی اگرچہ مسلمان نہیں ہیں ان مومنین کی فہرست میں داخل نہیں ہوئے جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں, مگر اہل کتاب میں جن کا عمومی ذکر گزرا ہے ان میں سے کچھ ضرور ایسے ہیں جو مخفی طور پر اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس طرح موسیٰ کے ماضی کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مستقبل سے ملا دیتے ہیں، پہلی کتاب کی سچائی کو اس کتاب کی سچائی سے ملا دیتے ہیں. بس ایسے کئی اہل کتاب تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا اور کھل کر مسلمان نہیں ہو سکے مگر نیک لوگ رہے. ان کی تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے باوجود چھپانے کے، کیونکہ دل سے وہ مومن ہی تھے. ان کی تعریف کا غالباً یہ مقصد ہوگا کہ اگر ان کو خدا آزمانا چاہتا تو آخری آزمائش کے وقت وہ ایمان پر صادق آتے، پورا اترتے، ورنہ اگر انہوں نے چھوڑ دینا تھا تو اللہ ان کی تعریف نہ کرتا. بس ان پر یہ رحم ہے کہ ان کو آزمایا نہیں گیا، کیونکہ بیچ میں دل میں وہ سچے تھے اور کمزور بھی تھے. ان کی کمزوری بیرونی عوارض کی وجہ سے یا بیرونی مؤثر یعنی محرکات کی وجہ سے تھی. اسی قسم کی ایک مثال حضرت بابا غلام فرید صاحب چاچنا شریف والوں کی ہے، اور بہت سی اور مثالیں ہیں. ان میں کمزوری وجہ ہو یا بعض حالات کے تقاضے ایسے ہوں جن کے نتیجے میں کھل کر ایمان نہ لانا لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہو، یہ سارے محرکات ہیں جو کام آ سکتے ہیں، جو عمل دکھا سکتے ہیں. اور اس پہلو سے یہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنے ایمان کو چھپایا مگر ایمان صادق تھا. بس میرے نزدیک یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے. کہاں تھا وہ؟ ہاں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وہ پہلے جو جاہد ہم بلتی آسن والا مضمون چلا تھا، وہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کافر پہلے ہیں اور جھگڑا بعد میں کرتے ہیں. ان کا کفر مسلم ہے اور کفر کی بنا پر جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ. یہ آیت بہت ہی فیصلہ کن آیت ہے ان مستشرقین کے خلاف بھی، جن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا مگر چھپایا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو امی کی تعریف غلط کرتے ہیں. امی سے مراد حقیقتاً ان لیٹرڈ ہے، جس کو ہرگز لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اور یہ آیت اعلان عام کر رہی ہے اس زمانے میں ان لوگوں کی موجودگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے واقف تھے. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زندگی میں کچھ بھی پڑھنے لکھنے کا علم کفار مکہ کو ہوتا تو اس آیت سے وہ اٹھ کھڑے ہوتے. قطعی طور پر ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے نزول تک ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ولا تخطه بيمينك، نہ ٹھہرے، یہی آیت تھی چل رہے ہیں. ہاں، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اور نہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا. اذل لرتاب المبتلون، جو تیرا ابتال کر رہے ہیں تجھے جھٹلا رہے ہیں، پھر ان کو اس کا ایک حق ملتا، ایک بہانہ ہاتھ آتا، اس وجہ سے تیرا انکار کرتے. تو سارے مبتلون یعنی مکے کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس آیت پر شور مچا دیتے اگر ان کے علم کے مطابق ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی سکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ بھی سکتے تھے. بل ہوا آیات بینات، اور جیسا کہ میں بیان کیا ہے، آج کل کے یعنی بات کے آنے والے مستشرقین بھی اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ بیچ میں سے آتا تھا، یہ آیت ان کو بھی چھٹا رہی ہے. اگر آیا ہوتا تو آتا ہوتا تو اس زمانے میں یہ آیت نازل نہ ہوتی. اور یہی آیت تمام مسلمانوں کے کافر ہونے کی وجہ بن سکتی تھی، کیونکہ اعلان عام ہو رہا ہے اور ماننے والے غلط دیکھتے ہوئے چپ بیٹھے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مستشرقین جن میں چوٹی کے مخالف بھی ہیں وہ یہاں آ کر دم توڑ دیتے ہیں مخالفت کا. وہ کہتے ہیں کہ جو واقعات قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے بیان کیے ہیں، ہمیں ہم مجبور ہیں یہ تسلیم کرنے پر کہ وہ لازماً درست ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں تھا. بس یہ بھی اسی قسم کی آیات میں سے ہے. بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیات ہیں کھلی کھلی، فی صدور الذین اوت العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیا گیا. یہ کیا مطلب بنا؟ بلکہ وہ آیات ہیں کون سی؟ یہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، سادہ سی بات ہے. اور الدین صاحب بغیر سوچے بھی جواب دے سکتے ہیں، جواب سوچ والا ہو.
ترجمہ تو ایسا سادہ ہے جی.
کیا
ترجمہ تو خیر سادہ ہے لیکن
بات بھی سادہ ہی ہے. دوبارہ دیکھیں اس کو. شمس صاحب بتائیں.
قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
وہ پڑھیں دوبارہ اس کو. بل ہو آیات بیان فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ پہلے ہی ان کے دلوں میں آیات موجود ہیں جن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے.
دل میں یہ جانتے ہیں کہ وہ سچ
ہے. کافی نہیں بات، حاضر ہی مسکرائے ہیں، یہ غالباً ان کے ذہن میں کی بات آئی ہے. فرمائیں. کون
النبی الامی کی طرف چلا
ہے؟ انہوں نے مکتوب ان میں تو بات ہی اور ہے، وہ تو ایک سابقہ پیشگوئی کا ذکر ہے اس میں. جی کوئی اور؟ دیکھا آپ نے قرآن کریم پہ ترجمہ فی الحقیقت اور چیز ہے، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اس لحاظ سے کہ لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کا دماغ جاگتا ہی نہیں اس غور کے لیے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اب اردو کلاس میں میں نے قرآن نماز کے متعلق اب سبق شروع کر دیے ہیں. وہاں جو بچیاں ہماری اپنی کتابوں سے تحریریں یاد کر کے پڑھ کے سناتی ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا، تو ان کو نہیں آتا سمجھ. اس لیے کوئی بھی رسمی ترجمہ جو مضمون کو کھول کر واضح نہ کرے اپنی ذات میں کافی نہیں ہے. بعض لوگوں نے شروع میں مجھے کہنا شروع کیا تھا، آپ نے بیچ میں سے تفسیر شروع کر دی ہے. میں تفسیر نہیں شروع کی، تفسیر ہو تو بہت لمبی ہو جائے. یہ صرف معنی سمجھانے کی خاطر اشکال کو ابھارتا ہوں اور آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ جب دوبارہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھیں تو از خود وہ معنی ذہن میں جمتے چلے جائیں. یہ وجہ ہے، اس لیے اس پر پھر غور ضروری ہے. حالانکہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، مگر ہے غور طلب. اس آیت میں بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، پہلی بات یہ ہے کہ نہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ لکھتے تھے، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا. اسی طرح بکثرت آپ کے صحابہ تھے جنہوں نے ان آیات کو سنا اور اپنے سینوں میں جما لیا، اور اکثر حفاظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو یہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں محفوظ تھا. اور اس کتاب کی آیات کا یہ تعلق سینے کے ساتھ ہے. مگر یہ علم کی نفی نہیں ہے. ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ایسا شخص بے علم ہے. تو قرآن کریم نے ظاہری خواندگی اور علم کو دو الگ الگ مقام عطا کیے ہیں, اور ظاہری طور پر ناخواندہ انسان تمام دنیا کا معلم بن سکتا ہے. تو اوت العلم سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے دنیا کا معلم بننا تھا. بس جیسا ان کا معلم تھا اسی کی اطاعت میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے بھی قرآن کریم کی آیات کو سینوں میں محفوظ کیا ہے, اور ان کے سینے اس سے روشن ہوئے اور وہ صاحب علم تھے. خواندہ ضرور تھے مگر صاحب علم تھے. وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ, اور ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والے ظالموں کے سوا اور کوئی نہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, جن کو پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں ان کا ذکر تو گزر گیا, جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کی بات کیا ہے؟ وہ جھگڑا اس بات پر کرتے ہیں کہ آیات ہی کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی. بس پہلے کفر ہے بعد میں جھگڑا ہے. جیسا کہ ابھی گزرا ہے ذکر کہ کافر پکے ہیں, وہ شک ان کا ان کو جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے جو آیات سننے اور سمجھنے سے پہلے کا شک ہے. جب وہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو اس پر غور بھی نہیں کرتے, اور پھر تانا بھی نہیں کرتے. لولا انزل علیہ آیات من رب, اس پر اپنے رب کی طرف سے آیات کو نہیں نازل کی جاتی. سارا ذکر یہ آیات کے نزول کا چل رہا ہے, قرآن کریم بن رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے, اور بغیر لکھے ایک ترتیب کے ساتھ سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے آیات ہی نہیں نازل ہوتی. قل انما الآیات عند اللہ, یہاں قرآن کریم نے بھی ایک پن کر دی ہے آیات پر. یہ مراد نہیں ہے کہ ہاں نہیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے پاس ہیں, مراد یہ ہے کہ جو آیات ان کو سمجھانے والی ہیں وہ منزل آیات ہوں گی, وہ ان کو اور طریقے سے سمجھائیں گے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جوتی کا یار, اردو میں جوتی کا یار کہتے ہیں, اور ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں کا پنجابی میں بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں دوسری جگہ آیات کو ان ڈنڈوں کے معنوں میں لے رہا ہے جو دراصل ان کو درکار ہے. انما انا نذیروں گی, ڈنڈوں سے ڈرایا جاتا ہے نا, تو یہاں یہ مبشر نہیں ہے ان کے لیے. وہ آیات بھی خدا کے پاس ہیں, جب چاہے گا وہ دکھائے گا, اور ان کے متعلق میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ان کی طلب نہ کرو. اور انما میں حسر ہے, یعنی میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں مگر کھلا کھلا ڈرانے والا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کہ تجھ پر ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. خود تو وہ توجہ نہیں کرتے مگر یہ کتاب باقاعدہ ان پر تلاوت کی جا رہی ہے. ان فی ذالک الرحمۃ والذکر لقوم یؤمنون, اس بات میں یقیناً ایک رحمت ہے, یعنی عظیم رحمت ہے, والذکر اور بہت بڑا نصیحت کا مقام ہے, لقوم یؤمنون ان قوم لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیداً, یہ جو جھگڑنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اتنا کہنا ضروری ہے کہ تمہارے اور ہمارے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعلم و ما فی السماوات والارض، تم ایک مخفی چیز کا انکار کر رہے ہو یعنی میرے دل پر اترنے والی آیات کا، وہ جانتا ہے ہر اخفا کو بھی اور ہر ظاہر کو بھی. بس اگر میرے دل پر نازل ہونے والی آیات تمہیں دکھائی نہیں دیتی تو اللہ کی طرف ہم اس جھگڑے کو لے جاتے ہیں جس نے نازل کی، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ آیا میرے دل پر یہ آیات نازل کی گئی تھی کہ نہیں. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آئے، وکفروا باللہ اور اللہ کا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ گھاٹا کھانے والے ہیں. یہ ایک اعلان ہے یا دلیل ہے؟ اعلان سے مراد ایک آربیٹری بیان، جو ہم نے کہا وہ درست ہے ماننا پڑے گا، اور دلیل اپنی ذات میں اعلان بھی بن جاتی ہے اور دوسرے کو جھوٹا بھی ثابت کر دیتی ہے. یہاں بتاؤ ہے یہ آسان رستہ اختیار کیا آپ نے، اور کوئی سمجھ سب ہوشیار ہیں کافی، اگلا سوال ہی نہ ہو اس بات کی. جو اعلان کے علاوہ اسے دلیل بناتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے کہ یہ دلیل ہے؟ میں جو سمجھا ہوں میں اب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات کے نزول کا انکار لا علمی کی بنا پر ہے. ایسی مسلمہ لا علمی جس میں سارے شریک ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ کسی نے کسی کے کو خفیہ پیغام کیا دیا ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے خفیہ پیغام کیا دیا ہے. لیکن وہ پیغام جب سنایا جاتا ہے دوسروں کو، اپنی ذات میں اپنی دلیل خود رکھتا ہے. بس اس آیت سے پہلے میں نے یہی مضمون بیان کیا ہے، یہ پیغام اس رنگ میں مخفی نہیں ہے کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا اترنا مخفی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ورنہ سب پر کتاب نازل ہو رہی ہوتی. مگر جو نازل ہو رہا ہے اس میں تم سب کو کھلم کھلا شامل کر لیا گیا ہے، اس کو پرکھنے کا تمہیں موقع دیا گیا ہے. تم انکار صرف اس کے نزول کے اخفاء کی بنا پر کر رہے ہو، اور اس کی ظاہری حقیقت جو کھل کر سامنے آ گئی ہے اس کو زیر غور نہیں لاتے، یعنی دیکھتے کہ وہ دلیلیں ایسی ہیں نزول کی، قرآن کریم کی باتیں ایسی ہیں کہ کوئی صاحب عقل انسان اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. مزید برآں تم جو باطل پر ایمان لاتے ہو اس کا تو اتارنے والا ہی کوئی نہیں، اور اس مضمون کو قرآن کریم اور جگہ بیان کر چکا ہے کہ جن باتوں پر تم ایمان لا رہے ہو وہ کس نے اتاری، کس پر اتاری، اس شرک اور یہ ساری باتیں، تو تمہیں تو ذریعہ علم تمہیں حاصل ہی نہیں، اور اقراری مجرم ہو کہ ہمارے تصورات کائنات کے متعلق اور خدا تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک شریکوں کے متعلق محض فرضی ہیں. تو تمہارا جھوٹا ہونا اس بات سے ثابت ہے کہ ایک اخفاء جو منظر عام پر آ گیا اور دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کا انکار کر رہے ہو، اور اس باطل پر ایمان پر قائم ہو جس کی بنیادی کوئی نہیں. بس تمہیں بنیادوں کی تلاش ہی نہیں ہے، جھوٹے لوگ ہو جنہوں نے اپنی ضد پر قائم رہنا ہے، یہ ظالم لوگ ہیں جن سے دلائل کی بنا پر تفصیلی جھگڑا نہیں ہو سکتا. وما یجہدو بے آیاتنا الا ظالمون, یہ وہ لوگ ہیں. آگے اب اس کے بعد یہ ہے, بالباطل وکفر باللہ اولئک هم الخاسرون, یہی ہیں جو گھاٹا کھلم کھلا گھاٹا پانے والے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا, نہ الہام الہی سے فیض یاب ہو سکے, نہ ان بتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں جو اپنے گھڑے ہوئے ہیں. ویستعجلون کا بالعذاب, اب وہی جو تھی نا پہلے آیات جن میں انذار سے ڈرایا گیا تھا, یہ دوبارہ انہی کی طرف اشارہ ہے. ویستعجلون کا بالعذاب, ایک ہی دلیل ہے جو ان کو معلوم ہے, وہ عذاب کی دلیل ہے, کہتے ہیں یہ دکھا دو جائے جلدی سے. بہت سے مولوی آج پاکستان میں یہی اسی قسم کی وہ تعلیاں کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں کھلم کھلا کہ ایک بھی مولوی نہیں مرا موالے کے نتیجے میں, اور روزانہ اس کثرت سے مر رہے ہیں, اور ان کی تعزیت کے اعلان شائع ہو رہے ہیں کہ ساری زندگی میں نے کبھی اس کثرت سے مولویوں کے مرنے اور ان کی تعزیت کے اعلان کبھی نہیں پڑے. اب ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک بھی اخبار ایسا نہیں آتا جس میں غیر معمولی موتیں, اور ان کا یہ رونا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, وہ جوان تھا, یہ تھا وہ تھا, اور بڑا اس نے ترقی کرنی تھی, یہ اپنی جگہ جاری ہے. اور بعض وقت ساتھ یہ بولی بھی چلے, دوڑے بھی جا رہے ہیں, مڑ کے کہہ بھی رہے ہیں کہ مار کے دیکھو, مار پڑ بھی رہی ہے ساتھ کے مار کے دیکھو. اب بھی ربوت ایک مولا نے اعلان کیا ہے, یہ سب جھوٹ ہے کہ اس کے مبارک نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ اس کثرت سے موتم ہوتی ہے جیسے مرداری کی بیماری پڑ گئی ہے, اور غیر معمولی موتیں, قتل کی موتیں جو کبھی اتنی کثرت سے نہیں دیکھی گئی تھی, باوجود ان کے اعلان کے کہ ایم ڈی لڑوا رہے ہیں, کوئی نہیں سنتا ان کی بات, ایک دوسرے کو مارتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ خدا اپنی تقدیر براہ راست بھی ظاہر اس طرح فرما رہا ہے کہ آپ اگر جنگ اخبار میں پڑھیں تعزیت ہیں تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو موت کی تقدیر جس کو خدا براہ راست استعمال فرماتا ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے, تاکہ یہ کوئی عذر نہ کر سکے کہ ہمارا قتل و غارت تو ہماری آپس کی فلاں فلاں وجوہات سے تھا, یا بیرونی طاقتیں ہمیں استعمال کر رہی تھیں. تو بیرونی طاقت تو اب بھی ہے نہیں اللہ, مگر اللہ اپنے کرشمے ساتھ ساتھ دکھا رہا ہے, اور یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ باز آتے ہیں. یہ ساج لونا سے بےعذاب کی تازہ مثال یہ مولوی اللہ یار ارشد کا گزشتہ خطبہ ہے, وہ بھی بول پڑا ہے. اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے, کوئی بھی نہیں مارا جا رہا, محض ایم ڈی او کی باتیں ہیں, اور یہاں پہلی دفعہ اس نے موالے کو قبول کر کے اعلان کر دیا کہ میں قبول کرتا ہوں, مجھے خدا کی تقدیر دکھائے کچھ. تو ساری دنیا کی جماعت کو میں استدعا کرتا ہوں کہ اس دعا میں اس کو بھی شامل کر لیں جو پہلے گیمبیا پر پڑی تھی, اور اب دیکھیں پھر اللہ ایک سال میں اپنی جو تقدیر جیسے چاہے وہ ظاہر فرمائے گا. لیکن اس سے پہلے کبھی اس مولوی نے مباہلے کو قبول کرنے کا اس طرح اعلان نہیں کیا تھا, ہمیشہ بھاگنے کے رستے تلاش کیا کرتا تھا, اور کہتا تھا یہ مباہلہ ہے ہی نہیں جو تم لے رہے ہو, خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو, فلاں جگہ اکٹھے ہو, سارے بہانے سب مولوی کو تھے. آخر خدا نے اسے بلوا دیا, اب یہ اچھل کر باہر آ گیا ہے, اب اس کو مارنا آپ کی دعاؤں کا کام ہے, ننگا ہو گیا ہے, زد میں آ گیا ہے, سمجھ گئے ہیں نا بات. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ استعجلون کے بالعذاب, جلدی کرتے ہیں تو عذاب کی جلدی کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اچھا ہاں ٹھیک ہے, وَلَوْ لَا أَجَلُ مُسَمَّن جاہم العذاب. یہاں ایسے مولویوں کا بھی جواب ہے جنہوں نے تعلیاں کی ہیں, اور بالعموم عذاب میں جلدی کرنے والوں کا جواب ہے, اس میں استثناء بھی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کی اجل مسمہ مقدر پہلے سے ہو چکی, ان کو خدا نے اس گھاٹ پر مارنا ہے جہاں پانی نہیں ملتا. اور جیسے سانپ کا ڈسا, سانپ کے ڈسے کو بعض سانپ کہتے ہیں پرے ہو کے دے مجھ پر نہ گرنا, اس طرح کی ترتیب بھی ہوتی ہے خدا کی جو فوراً اثر دکھاتی ہے, اور جو اس کی زد میں آئے اس کو تقدیر گویا کہتی ہے کہ پرے ہو کے مرو. اور بعض تقدیریں ایسی ہیں جو وقت مسمت سے تعلق رکھتی ہیں, جیسا کہ وہ ثناء اللہ امرتسری کے متعلق پہلے تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, مقدر تھا کہ ایسی حالت میں مرے کہ اس کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں اور وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا, بد دعائیں جو اس پر مقابلہ تک کی گئیں ان کا وبال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. تو اس انجام کو دوبارہ دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں, اس پر ہماری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. سوئی حاضر لی, اس لیے میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ اب خدا کی تقدیر ایسے لوگوں سے کیا کس طرح پیش آتی ہے, یہ مضمون یہاں چل پڑا ہے. کہاں تھا میں؟ اچھا یہاں دوسرے سے رہا ہوں. ولولا اجل مسمل لجاءہم العذاب, اگر خدا کی طرف سے اجل مسمہ یعنی ایک ایسی مدت کے متعلق پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا جو مومنوں اور غیر مومنوں کے مجادلے میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے, اور وہ اجل مسمہ بھی ہونا ضروری ہے. فرمایا اگر ایسا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو عام عذاب ان پر ضرور نازل ہو جاتا, عذاب کی چکی میں پھر یہ سارے پیسے جاتے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, پھر وہی پہچان. آئی ایم سوری, میں ہمیشہ دوسری آیت پہ پہنچ جاتا ہوں. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور یہ اجل مسمہ جو ہے اس کا یہ اس لیے انکار کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ اجل مسمہ آتی اچانک ہے, جب یہ آتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دیتی. اس لیے یستاجرون کے بالعذاب کا یہ ایک بہت ہی اہم جواب ہے کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے, بالآخر تم بد انجام ثابت ہو گئے. چنانچہ جب مجھے نازر صاحب ارشاد نے وہاں سے خط لکھا اس مولوی کے متعلق, میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اجل مسمہ کب ہے, مگر ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ بدبخت بد انجام کو پہنچے گا, اور جب بھی اجل مسمہ آئے گی اس کی ہوش اڑا دے گی, اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ کب آئی اور کیسے آئی. اس تقدیر کو یہ بدل نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اور یہ مضمون میں نے اس قرآن کریم کی اسی آیت سے اخذ کیا تھا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, وہی سمجھ چلیں گے کچھ نہیں ہونا, اور جب ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی, یا اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے گی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ایسی اچانک پکڑ آتی ہے کہ ہوش اڑا دیتی ہے, پتہ نہیں لگتا کہ ہوا کیا ہے. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, پھر تکرار ہے اسی آیت کی, اسی وجہ سے میں اس کی طرف دوبارہ منتقل ہو جایا کرتا تھا. تجھ سے وہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی پکڑ اس دنیا تک ہی محدود نہیں ہے, بہت سے ایسے ہیں جن پر یہ پکڑ آئے گی مگر اس جہنم کے ذریعے جو محیط ہے, اس نے ان کا اس دنیا میں بھی گھیرا کیا ہوا ہے اور آخرت میں بھی گھیرا کیا ہے, اس سے یہ بچ سکتے نہیں. پھر فرمایا اب یہ ایک دعویٰ ہے یہاں جس سے پہلے دعویٰ کے ساتھ دلیل ہوا کرتی ہے, یہاں ابھی دلیل دکھائی نہیں دی, دعویٰ دکھائی دیا گیا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں آگے کون سی دلیل اللہ تعالیٰ قائم فرماتا ہے. یوم یخشاہ العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ ایک دلیل ہے, قومی طور پر یہ لوگ ایسی حالت میں قومی عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ خواہ یہ مانے یا نہ مانے کہ کس کے نتیجے میں ہوا, کہ ہمیں اوپر سے بھی گھیر لیا اور نیچے سے بھی گھیر لیا. تو جہنم کا محیط ہونا اس دنیا میں ان کو دکھا دیا جاتا ہے, محض ایک ایسا دعویٰ نہیں جو مرنے کے بعد دکھائی دے گا. ان مولویوں کو یہ ہے دکھانے والی آیت کہ تم مباہلے کے نتیجہ مانو یا نہ مانو, یہ مانتے ہو کہ نہیں کہ تمہاری قوم پر اوپر سے بھی عذاب آ گیا اور نیچے سے بھی عذاب آ گیا. اور خدا کے سچے بندوں کو یہ عذاب چھوتا تک نہیں, کبھی بھی خدا کے پاک بندوں پر اوپر اور نیچے سے گھیر لینے والا عذاب نازل نہیں ہوا کرتا. تو ان جہنم محیطت ان کا ایک مدلل کے حق میں یہ ایک استدلال فرمایا جا رہا ہے. وَيَخْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اللہ فرمائے گا کہ چکھو جو تم بد اعمال کیا کرتے تھے. ابھی اللہ کا فرمانا جو ہے یہ بنی نوع انسان کی زبان پر بھی جاری ہو جایا کرتا ہے. آج کل بکثرت پاکستان میں اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو عذاب نے اوپر سے بھی پکڑ لیا ہے, نیچے سے بھی پکڑ لیا ہے, اس کے حل کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے. اور اعلان کرنے والے تقریباً ان لفظوں میں اعلان کرتے ہیں جن لفظوں میں ہم نے ان کو توجہ دلائی, پتہ کرو کیا بات ہے. یہ عذاب الہی ہے جو بد اعمالی ما کنتم تعملون, جو تمہاری بد اعمالی کے نتیجے میں تم پر نازل ہو رہا ہے. تو سچے بد اعمال ہو جائیں اور نیک, یعنی سچے نیک عمل کرنے کی توفیق نہ پائیں, اور بد جن کو یہ سمجھتے ہیں ان کے اعمال نیک ہیں, یہ ایک کھلی کھلی تمیز ہے جو نیک و بد میں کی جاتی ہے, اور یہ آج کل پاکستان میں جاری ہے. اس قدر خوفناک جرم گلیوں میں کھل کھیل رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ پاکستان کی صورت میں نہ کسی اور قوم کی صورت میں دنیا میں دکھائی جا سکتی ہے. اب اس کے ساتھ ایسے حالات میں ہجرت بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, مگر ان کے ڈر سے نہیں, اللہ یہاں بھی حفاظت فرمائے گا ان کی جو اللہ کے بندے ہیں. لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ارض اللہ واسعت, وہ زمینیں گندی ہو چکی ہوتی ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, جن کو خدا کی طرف سے عذاب پکڑ لے وہ رہنے کی جا نہیں رہتی. اس قسم کا ایک اظہار ہے جو اس کے معنی بعد آیا ہے, یا عبادی الذین آمنوا, ان بدبختوں کے درمیان رہنے والوں جن کو عذاب نے اوپر سے بھی پکڑ لیا ہے اور نیچے سے بھی, اللہ تعالیٰ تمہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے بندو, الذین آمنوا, جو ان سب باتوں کے باوجود ایمان لے آئے ہیں, ان ارضی واسعت, میری زمین وسیع ہے, مگر جہاں تک میری عبادت کا تعلق ہے وہ یہاں رہ کر بھی کرنی ہوگی. اسی طرح یا تاب فاوجود, پس زمین وسیع ہو یا نہ ہو عبادت تو ہر حال میں اللہ ہی کی کرنی ہے, اس کے نتیجے میں ان کو کئی قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. پس ہجرت ڈر کے مارے نہیں ہے, خدا کا ایک عام قانون ہے کہ ہجرت برکت دیتی ہے، خدا کی وسیع زمین ہے، جو باہر دنیا میں نکلتے ہیں ان کو کئی قسم کی، ان پر کئی قسم کے افضال نازل ہوتے ہیں، علم بڑھتا ہے، اموال بڑھتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، یہ ہجرت کا عام مضمون ہے۔ لیکن ان سے ڈر کر نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ زمین بھی تو اللہ ہی کی ہے۔ یا فابدون، ہر زمین پر میری ہی بات کرو، کل نفس ذائقہ الموت، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہیں موت کا خطرہ ہے تو ہر نفس کو موت کا خطرہ ہے، بلکہ ہر نفس کو یقیناً موت آ لے گی۔ اس پر ان کی مٹھی بند ہو گئی ہے، وقت کی مٹھی بند ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ، ٹھیک ہے۔